بسم الله الرحمن الرحيم.
أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله إنك على الحق المبين
بسم الله إن شاء الله ما شروع کریں گے الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ. أَمَّنْ یہ بت بہتر ہیں یا وہ اللہ جس نے پیدا کیا آسمان و زمین کو اور اتارا تمہارے لیے آسمان سے پانی کو پھر اگائے ہم نے اس سے باغات پر رونق. ما کان لکم نہیں تھی قدرت تمہارے پاس یا تمہیں کہ اگاتے تم ان کے درخت. الہ مع اللہ تو کیا کوئی اور معبود ہے اللہ کے ساتھ. بل ہم قوم یعدلون بلکہ یہ لوگ وہ ہیں جو اللہ کے برابر ہمسر ٹھہراتے ہیں. یہ اب دلائل ہیں, پچھلی قوموں کے واقعات ہم نے پڑھے تھے اسی صورت میں ہی کہ کس طرح قوم عاد سمود اور قوم لوط نے اور فرعون نے اللہ تعالی کی وحدانیت کا انکار کیا تھا اور اپنے آپ کو بڑا بنا بیٹھے تھے. یہ بڑا بنانا یا تو بنایا جاتا ہے یا انسان خود بنتے ہیں, تو یہ سب جھوٹ ہے. جس کو بڑا بنایا جاتا ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کو وہ بھی جھوٹ ہے, اور جو خود بن بیٹھتا ہے وہ بھی جھوٹ ہے. تو اس جھوٹ کی بنیاد پہ جس قسم کا عقیدہ پھیلتا ہے اس کو شرک کہتے ہیں. تو اس وجہ سے شرک اور جھوٹ سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے کچھ دلائل, اپنے ثبوت کے کچھ دلائل کہ میں ہی واحد ہوں, میں ہی الہ معبود ہوں, میں ہی برحق ہوں, کچھ دلائل اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بھی دیتا ہے جس طرح پہلے انبیاء اکرام کو دیے. تو آج کے جو دلائل ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر, اس کی قدرت پر, اس کے اختیار پر گفتگو کرتے ہیں. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ انسانوں میں کوئی ہو یا انسانوں کے علاوہ کوئی غیر انسانی مخلوق ہو, اس کے پاس یہ اختیارات نہیں ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے سوال کی صورت میں اور چیلنج انداز کی صورت میں یہ بات کہی ہے کہ ام من خلق السماوات والارض, بھلا وہ کون ہے جس نے آسمانوں کو اور اس کے اندر سورج چاند ستارے اور فرشتوں کو, پھر زمین کو اور اس کے اندر پہاڑوں سمندروں اور دریاؤں اور درختوں وغیرہ کو پیدا کیا. یہ کون ہے؟ کیا یہ بت ہیں؟ یا یہ خدا ہیں جھوٹے وہ بناتے ہیں, یا اللہ تعالیٰ نے ان سب کو پیدا کیا ہے؟ الہ مع اللہ, کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی تمہارا کوئی معبود ہو سکتا ہے؟ نہیں. اصل بات یہ ہے کہ یہ مشرک جو ہیں بل ہم قوم یعدلون, یہ ایسے ہیں جو اس بات پہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ اللہ کے ساتھ ہی کسی اور کو بھی شریک بنا لیں کہ ہاں جہاں اللہ ہے وہاں یہ بھی ہیں, جو اللہ کھلاتا ہے تو یہ بھی کھلاتے ہیں, اللہ دیتا ہے تو یہ بھی دیتے ہیں, اللہ پالتا ہے تو یہ بھی پالتے ہیں. یہ ہوتا ہے مشرک کا ایک ذہن. مگر اللہ فرماتے ہیں نہیں, ایسا ہو ہی نہیں سکتا, کہ اس لیے کہ میں اکیلا ہوں, اوپر بھی میرا اختیار چل رہا ہے اور نیچے بھی میرا اختیار چل رہا ہے. یہ نیچے جن کو خدا بنایا جاتا ہے یہ تو بس اپنے ارد گرد چند ایک لوگوں پر اختیار رکھتے ہیں زیادہ سے زیادہ اگر زندہ ہیں تو, ورنہ ان کے پاس کیا ہے؟ وہ اپنی ذات پر بھی کنٹرول نہیں رکھ سکتے. امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا, یہ بت بہتر ہیں یا وہ اللہ جس نے بنایا زمین کو ٹھہرنے کے قابل اور بنا دی اس کے درمیان نہریں اور بنائے اس کے لیے مضبوط پہاڑ اور بنا دی درمیان دو سمندروں کے آڑ. الہ مع اللہ, کیا کوئی اور معبود ہے اللہ کے ساتھ؟ بل اکثرهم لا يعلمون, بلکہ ان کی اکثریت تو جانتی ہی نہیں, علم ہی نہیں رکھتے. یعنی یہ تو ان خداؤں کا حال ہے جو ہر لحاظ سے ناقص ہیں, جن سے کوئی کام ہوتا ہی نہیں, نہ کر سکتے ہیں, جو نہ رزق دینے پر قادر ہیں نہ کوئی نفع نقصان پہنچانے پر قدرت رکھتے ہیں. اب سوال یہ بتاؤ, یہ خدا تمہارے بہتر ہیں یا وہ اللہ تعالی؟ زمین کے بارے میں اس نے بتایا, نہروں کے بارے میں اس نے بتایا, پہاڑوں کے بارے میں اس نے بتایا, دو سمندروں کے درمیان ایک آڑ اس نے بنائی جو نمکین اور کھاری پانی اور میٹھے اور خوشگوار پانی کو الگ الگ کر دیتی ہے. یہ رکاوٹ جو حائل ہوئی ہے کس نے کی ہے؟ ان کے تو خواب و خیال میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی. اما یجیب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض, یہ بت بہتر ہیں یا یہ خدا بہتر ہیں یا اللہ تعالی جو قبول کرتا ہے دعا لاچار کی؟ ويكشف السوء,
اور جب وہ لاچار اللہ کو پکارتا ہے تو وہ دور کر دیتا ہے اس سے اس کی برائی کو یا آنے والی تکلیف کو. اور پھر اللہ ہی ہے جس نے تمہیں بنایا ہے زمین میں جانشین. اِلٰہٌ مَعَ اللّٰہِ، کیا یہ بت یا اور کوئی معبود ہیں اللہ کے علاوہ؟ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، انسانوں تم بہت کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو. یہاں بھی دلائل دی ہیں، کوئی ہستی ایسی نہیں جو کسی مجبور محض انسان کو یا لاچار انسان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہو اور اس کا جواب دیتا ہو. وہ انسان جو کسی غم اور دکھ میں مبتلا ہے اور اس چیز نے اس کو بے قرار کر رکھا ہے، اس بے قراری کو وہ دور کرنا چاہتا ہے، یا وہ چیز جو حاصل کرنا چاہتا ہے اس کے حصول کے لیے اس کو بڑی مشکلات پیش آتی ہیں، جس مصیبت میں وہ مبتلا ہے اس سے چاہتا ہے کہ میری گلو خلاصی ہو، تو اللہ تعالیٰ کے سوا کون ہے جو مصیبت کو، شر کو، دکھ کو، غم کو، ناراضگی کو دور کر سکتا ہو؟ وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے. اس لیے صاف صاف کہا ہے، اِلٰہٌ مَعَ اللّٰہِ اَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، بتاؤ یہ خدا تمہارے بہتر ہیں یا وہ اللہ جو راہ دکھاتا ہے تمہیں اندھیروں میں، خشکی اور تری کے، اور وہ خشکی اور تری کے. وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ، اور کون ہے جو بھیجتا ہے ہوائیں خوشخبری دینے والی پہلے اپنی رحمت کے، یعنی اپنی بارش کے. اِلٰہٌ مَعَ اللّٰہِ، کوئی اور معبود ہے اللہ کے ساتھ؟ تَعَالَى اللّٰہُ عَمَّا يُشْرِكُونَ، برتر ہے اللہ اس سے جو لوگ شریک بناتے ہیں. یہاں ہی بتاتا کہ تمہیں میں اس وقت راہ دکھاتا ہوں جب تم سمندر اور خشکی کی تاریکیوں میں سفر کر رہے ہوتے ہو اور تمہیں کچھ سجائی نہیں دیتا کہ کہاں جائیں، کوئی رہنما نہیں ہے تمہارے پاس جو تمہیں یہ بتا سکے یہ راہ چل جاؤ، یا کوئی علامت نہیں ہے تمہارے ارد گرد جس سے تم پہچان سکو کہ کون سا ذریعہ ہو کہ جس سے ہمیں پتہ چل جائے کہ منزل ہماری کہاں ہے. یہ وسائل جتنے بھی بنائے یہ اللہ تعالی نے بنایا، کسی اور نے نہیں بنائے، کوئی اور خدا نہیں ہے کہ جو تمہیں یہ ساری رہنمائی کرتا ہو. پھر اس کے ساتھ ساتھ بارش ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ ٹھنڈی ہواؤں کو بھیج دیتا ہے، ہواؤں کو بھیجتا ہے، وہ بادلوں کو اٹھاتی ہیں، یہی بادل پھر اکٹھے ہوتے ہیں، پھر یہی ہوائیں ان بادلوں کو بارآور بناتی ہیں، اور بارش برسنے سے پہلے بندوں کو ہوائیں بھیج کے خوشخبری دے دیتا ہے کہ آ رہی ہوا، آ رہی ہے بارش، اور خاص طور پر کسانوں کو. اِلٰہٌ مَعَ اللّٰہِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی معبود ہے جو یہ سارے کام سر انجام دیتا ہو؟ کوئی معبود، یا صرف اللہ تعالیٰ کے یہ کام ہے؟ تَعَالَى اللّٰہُ عَمَّا يُشْرِكُونَ، اللہ بلند تر ہے اس شرک سے جو لوگ اللہ کے ساتھ کرتے ہیں. کہاں یہ خدا، کہاں اللہ تعالیٰ کی ذات، یعنی لوگوں کو سمجھ نہیں ہے. اَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، یہ بت بہتر ہے یا وہ اللہ جو پہلی بار پیدا کرتا ہے مخلوق کو پھر لوٹائے گا اسے، اور جو رزق دیتا ہے تمہیں آسمان اور زمین سے؟ اِلٰہٌ مَعَ اللّٰہِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہیں؟ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، ان سے کہیے لے آؤ اپنی دلیل، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. یہاں بتایا کہ تخلیق کا آغاز کون کرتا، یہ ساری مخلوقات جو ہمیں نظر آتی ہیں کس نے پیدا کی ہیں؟ اللہ ہی ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے. تخلیق یعنی شے جو بنتی ہے، وہ بنتی بعد میں، لیکن اس کی جو ابتدا ہے وہ بھی اللہ کرتا ہے. یعنی اس کا ڈی این اے سمجھ لیں، اس کا سپرم سمجھ لیں، اس کا اوریجن سمجھ لیں، وہ اللہ ہی ہے جو اس کو بناتا ہے، کوئی اور نہیں بناتا. بنی بنائی شے پہ لوگ بیٹھ جاتے ہیں، نہیں ہم نے بنایا، یہ کون سے خدا ہیں؟ ابتدا کو بنا کے دکھائیں، ابتدا کو، اوریجن کو. ہاتھو برہانکم، لے آؤ کوئی دلیل، محض دعوے مت کرو کہ جی یہ فلاں یہ کر سکتا ہے، فلاں یہ کر سکتا ہے، فلاں یہ کر سکتا ہے. ہم دلائل دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ دلائل دے رہا ہے، دوسروں کے پاس دلائل نہیں ہے. قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله، کہہ دیجئے نہیں جانتا کوئی بھی آسمان اور زمین میں غیب کی بات سوائے اللہ تعالیٰ کے. وما يشعرون ايان يبعثون، اور یہ تو شعور ہی نہیں رکھتے کہ وہ کب دوبارہ اٹھائے جائیں گے. یہ تو غیب اللہ جانتا ہے، زمین میں، آسمان میں کتنا کچھ ہے علم جس کا بھی انسان کو علم ہی نہیں ہوا. یہ سب غیبی چیزیں ہیں، انسان سے ڈھکی چھپی ہیں، اللہ ہی جانتا ہے، کوئی نہیں جانتا. عندہ مفاتیح الغیب، وہی ہے جس کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، کسی اور کے پاس نہیں. وہ اللہ جو غیب کا علم رکھتا ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ اب شے جو بن رہی ہے اس کو میں نے کیسے بنانا ہے، فیوچر کیسا ہوگا اس کا، اور کب اس نے مرنا ہے، کب اٹھنا ہے، وہ اللہ ہی اللہ ہوتا ہے، کوئی اور نہیں ہوتا. وہی اس عبادت کے قابل ہے، کوئی اور نہیں ہوتا. جس کو یہ بھی پتا نہیں ہے کہ میں ختم ہو چکا ہوں، میں نے کب اٹھنا ہے، اس کو اپنا پتا نہیں ہے کہ میں کہاں ہوں اور کب میں نے اٹھنا ہے، دوبارہ زندہ ہو بھی سکتا ہوں کہ نہیں، خود ہو سکتا ہوں کہ نہیں، ان کو اتنا پتا ہی نہیں ہے، پھر بھی ان کو خدا بنایا جاتا ہے. وَلِدَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ، بلکہ ختم ہو گیا ان کا علم آخرت کے بارے میں. بَلْهُمْ فِي شَكٍّ مِّنْهَا، بلکہ وہ شک میں ہیں اس سے. بَلْهُمْ مِّنْهَا عَمُونَ، بلکہ وہ اس سے اندھے ہو چکے ہیں. یعنی علم آخرت کا علم ہونا چاہیے. وہ علم اسی طرح انسان کو آتا ہے، کوئی شاید نہیں تھی اس کو بنانے والا، وہ بن گئی، کیسے بنی، اور بننے کے بعد اپنا وقت پورا کر کے ختم ہو گئی، وہ کیسے ہوئی، کہاں چلی گئی، کچھ تو ہونا چاہیے علم. بس یہ جی بن گئی ہے، ہے اس کو فلاں نے بنایا ہے اور ختم ہو گئی ہے، کہاں جانا ہے کچھ پتہ نہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں اس وقت جو مشرق قومیں ان کا یہی کچھ نقطہ نظر ہے، وہ یہی سمجھتے ہیں، مستقبل سے بالکل مایوس، آخرت کا انہیں کوئی علم نہیں، بس یہی سمجھتے ہیں مر گئے مر گئے، اس کے بعد اٹھنا ہی نہیں ہے. بہت بڑی محرومی ہے. مستقبل جس میں اللہ تعالی نے یہ دین دے کے ہمیں ہمارے مستقبل کے بارے میں کچھ امید دلائی ہے کہ نیک کام کرو یہ تمہیں اجر ملے گا، یہ اچھے اچھے کام کرو یہ ہو جائے گا. یہ لوگ تو اس سے بھی محروم ہیں جن کے پاس آخرت کا علم نہیں، بلکہ اس کے بارے میں اگر تذکرہ بھی ہو تو شک کرتے ہیں، کوئی پتہ نہیں کب اٹھیں گے، کوئی پتہ نہیں دوبارہ اٹھتے بھی ہیں کہ نہیں. بل ہم منہا عمون، بلکہ وہ اس کے بارے میں تو اندھے ہو چکے ہیں، خیال ہی نہیں آتا کہ مرنا ہے ہم نے، اور سوچتے نہیں ہیں کہ مر کے ہم کہاں جاتے ہیں، آخر پہلے جب دنیا میں نہیں تھے کہیں تھے نا، پھر یہاں سے یہاں آ گئے تو کیا یہاں سے آگے جائیں گے تو کیا وہ بھی کوئی دنیا نہیں ہوگی، اندھے ہو چکے ہیں اندھے. وقال الذین کفروا اذا کنا ترابا وآباؤنا انا لمخرجون، اب یہ کفار کہتے ہیں کیا جب ہم مٹی مٹی ہو جائیں گے اور ہمارے آبا اجداد بھی، انا لمخرجون، کیا ہم دوبارہ زمین سے نکالے جائیں گے؟ بس یہ ان کا سوال ہوتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شے مٹی مٹی ہو گئی ہو دوبارہ زندہ ہو. لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل، ہاں یقیناً ہم وعدہ کیے گئے اس بات کا ہم اور ہمارے باپ دادا پہلے. ان هذا الا اساطير الاولین، مگر ہمیں اب یہی یقین ہو چکا ہے یہ پہلے لوگوں کے افسانوں کی باتیں ہیں، کوئی حقیقت نہیں ہے. یعنی انبیاء کتابیں جو کچھ بھی کہہ چکی ہیں یہ اس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں، یہ تو محض پہلوں کی کہانیاں ہیں، آج تک ہم نے نہیں دیکھا کوئی مر گیا ہو مٹی مٹی ہو گیا ہو دوبارہ زندہ ہو. وہ کہتے ہیں ہم تو نہیں مانتے. اب مشرق کو دیکھی یہ تو نہیں مانے گا، مگر اس کو ضرور مانے گا کہ میرا پہلا جنم جو تھا وہ میں بالفرض ہٹلر کا سپاہی تھا، اب دوسرے جنم میں ہندو ہوں، اور جب مر جاؤں گا تو ہو سکتا ہے میں کسی اور کی صورت میں زندہ ہو جاؤں. اس جنم کو تو وہ مانتا ہے، لیکن اس جنم کو نہیں مانے گا وہ کہ میں دوبارہ انسان پیدا ہو سکتا ہوں، وہ یہ نہیں مانے گا. بس اگر کوئی دلائل دے تو کہے گا یہ پہلوں کی کہانیاں ہیں، آج تک کوئی زندہ ہوا ہی نہیں. قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، کہہ دیجئے سیر کرو تم زمین میں پھر دیکھو تم کیسا ہوا انجام مجرموں کا. ذرا زمین میں چل پھر کے بھی دیکھو، یہ گھومنا پھرنا زمین میں قرآن کہتا ہے کہ جاؤ گھومو پھرو، مگر جہاں سیر کرنی ہے وہاں کم از کم اشیاء کو دیکھ کے، حالات کو دیکھ کے، زمین کو دیکھ کے، کھنڈرات کو دیکھ کے، اجڑی ہوئی بستیوں کو دیکھ کے عبرت بھی حاصل کرو، دیکھو کہ یہاں بستے ہوئے لوگ کس طرح فنا ہو گئے، آج ان کا وجود نہیں ہے، یہ کیسے تھے، کس طرح دفن ہو گئے. خزانے نکالتے ہیں، زمین کھودتے ہیں تو پوری کی پوری بستی نظر آتی ہے، گلیاں ہیں، ان کے گھروں کی چیزیں پڑی ہوئی ہیں، استعمال کی چیزیں ہیں، یہ آخر ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، کس نے کیا ایسے، عبرت بھی حاصل کرو. یہ اللہ کا عذاب تھا ایسے لوگوں پر جن کو اللہ نے پوری کی پوری بستیاں دفنا کے ان کو ختم کر دیا. صرف اس وجہ سے کہ وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے. وہ سمجھتے تھے کہ مصیبت کے وقت یہی خدا ہمارے کام آئیں گے، مگر جب یہ مصیبت آئی نہ خدا ملے نہ صنم ہوا ملا، بلکہ وہ خود بھی دفن ہو گئے اور قصہ پارینہ بن گئے. ولا تحزن علیہم، اور غم نہ کیجیے آپ ان پر، ولا تکن فی ضیق مما یمکرون، اور نہ ہو آپ تنگی میں ان باتوں سے جو وہ آپ کے خلاف مکر کی صورت میں کرتے ہیں. ویقولون متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، پھر وہ بار بار کہتے ہیں کب پورا ہوگا یہ وعدہ اگر تم سچے ہو. تو اللہ کے رسول، یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں، آپ پر ایمان نہیں لاتے. آپ جتنا ان کو سمجھاتے ہیں، جتنے دلائل دیتے ہیں قرآن مجید سے، یہ آپ کی بات نہیں مانتے. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ غمگین ہو. یہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت کا بڑا اہم پہلو ہے کہ مخالف مان نہیں رہا مگر آپ کو غم ہے، اندر غصہ نہیں ہے، غم ہے. غم ہوتا ہے اس چیز کا کہ جو چیز مجھ سے دور ہے، میرے قریب نہیں آ رہی، مجھے مل نہیں رہی، اس کا انسان کو غم ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے. تو وہ لوگ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بات سن بھی رہے مگر مان نہیں رہے، دلائل دے رہے ہیں مگر وہ مان نہیں رہے. اور رسول اللہ کو یہ غم ہے کہ بغیر مانے اگر یہ مر گئے تو دوزخ کا ایندھن بنیں گے. اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل کے اندر سے دیکھ کے فرمایا ولا تحزن علیہم، اللہ کے رسول ان پر کوئی غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ آپ کے خلاف جو چالیں چلتے ہیں اس پہ بھی آپ دل تنگ نہ ہو، ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ کی جو باتیں ہیں وہ انشاءاللہ ان کے نہیں تو بہت سے لوگوں کے دلوں کو تبدیل کر دے گی، اور یہ لوگ جو چالیں چلیں گے ان کی چالیں ان کے خلاف آ پڑیں گی. کیوں؟ بنیاد ہی نہیں ہے ان کی. ایک انسان چاہتا ہے کہ مجھے گائیڈ لائن ملے، آپ دے رہے ہیں، اگر اس کو ایک راہ مل جاتی ہے تو اس کا چچا ہو، باپ ہو یا بیٹا ہو، اس کی پھر پرواہ نہیں کرتا، وہ پھر سیدھی راہ پہ چل نکلتا ہے. پھر بار بار یہ سوال کرتے ہیں کہ جناب آپ دھمکیاں دیتے ہیں اللہ کا عذاب آئے گا، وہ کب آئے گا؟ قل عسى ان يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون، ان سے کہہ دیجئے امید ہے کہ قریب آ لگا ہو تمہارے بعض وہ عذاب جسے تم بہت جلدی طلب کر رہے ہو. تم کہتے ہو کب آئے گا، یہ بس ہم سمجھو کہ قریب ہی آ لگا، قریب ہی ہے. وہ قریب کیسے ہے؟ قریب کیسے ہے؟ دیکھا ہے کل جو کھلاڑی مرا ہے، جوان، صرف ایک بال لگی ہے سر پہ. وہ سمجھتے ہیں کہ موت کیا چیز ہے، کوئی نہیں، ہم تو جوان ہیں، بڑے کھاتے پیتے لوگ ہیں، بہادر بھی ہیں، کھلاڑی ہیں، ابھی بہت کچھ کرنا ہے ہم نے. لیکن صرف ایک گیند لگی اور اس سے اندر جو خون پھیل گیا دماغ میں، اس سے ڈاکٹر جو بھی انہوں نے زور لگایا لگا سکے مگر موت سے اس کو بچا نہ سکے. بندہ کیا سمجھتا ہے اپنے آپ کو؟ کوئی دیر لگتی ہے؟ بندہ تو یہ سوچتا ہے نا بوڑھا ہو جاؤں گا، کمزور ہو جاؤں گا، پھر مر جاؤں گا، پھر ٹھیک ہے، مگر جوانی میں تو کوئی مجھے نہیں پکڑ سکتا. بھائی یہ چیزیں اصا یقون ردف الحکم، اور بھائی یہ تو قریب آ لگا ہو سکتا ہے، تمہیں پتہ ہی نہ ہو، تم عذاب کی بات کرتے ہو. موت جو ہی آئی تو بس یہ بھی ایک قیامت ہے، یہ بھی ایک سزا ہوتی ہے انسان کو، برے انسان کو جو چیلنج کرتا ہے کہ مجھ سے عذاب، مجھ پر عذاب نہیں آ سکتا یا مجھ تک نہیں پہنچ سکتا. وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، اور بلا شبہ آپ کا رب البتہ فضل والا ہے لوگوں پر، لیکن اکثر ان انسانوں کے شکر ادا نہیں کرتے. اللہ کے کتنے فضل ہیں ہم پر، صحت دی ہے، اچھا بھلا جسم دیا ہے، عقل دی ہے، آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، اور پھر اس کے علاوہ الحمدللہ ارد گرد بہت سی خوشیاں رکھی ہیں، رزق دیا ہے، کھانے پینے کی چیزیں دی ہیں، زبان کو ٹیسٹ دیا ہے، کان کو سماعت کی قوت دی ہے، یہ سارے اللہ کے فضل ہیں. مگر بندے ان کا صحیح استعمال جب نہ کریں تو یہ ناشکری ہوتی ہے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں مگر اکثر انسان ان تمام فضائل کو پا کے کیا کرتے ہیں؟ میری ناشکری کرتے ہیں، ان کا صحیح استعمال نہیں کرتے. اور ناشکری ہی ہوتی ہے، اللہ کوئی نعمت دے، اس نعمت کا استعمال وہ ویسا نہ کرے جیسے اللہ چاہتا ہے، بلکہ اس طرح کرے جیسے اس کی اپنی مرضی ہے، جس سے اللہ ناراض ہو، یہ ناشکری ہوتی ہے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور بے شک آپ کا رب البتہ جانتا ہے جو کچھ چھپاتے ہیں ان کے سینے اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں. سینے کے اندر بھی جو کچھ ہے وہ سب اللہ جانتا ہے، اور جو ظاہر کرتے ہیں وہ بھی اللہ جانتا ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا دماغ کے اندر ان کے جو کچھ ہے، سینوں میں ہوتا ہے، دماغ میں نہیں ہوتا. اسی دل کے اندر انسان سب کچھ چھپاتا ہے، اور اسی کا دل انسان کا جانتا ہے کہ میں نے کیا چاہنا ہے اور کیا نہیں چاہنا، میری نیت کیا ہے اور کیا نہیں. اس لیے دین ہمارا اسی بات پہ زور دیتا ہے کہ اللہ تمہاری شکلوں کی طرف نہیں دیکھے گا بلکہ دل میں جو کچھ ہے اس کو دیکھے گا. وَمَا مِن غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اور نہیں کوئی پوشیدہ چیز آسمان اور زمین میں مگر وہ ہے کتاب واضح میں. ہاں یہ بھی اللہ نے ایک ایک شے لکھ رکھی ہے، ہمیں علم ہو نہ ہو مگر اللہ فرماتے ہیں کائنات کی کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جس کو ہم نے لکھ کے نہ رکھا ہو کہ یہ چیز فلاں جگہ پر ہے اور اس نے یہ کچھ کرنا ہے اور اس کا یہ حال ہے، یہ مستقبل ہے. یہ سب اللہ فرماتے ہیں میں نے لکھ رکھا. کتنا بڑا علم ہے، کتنا بڑا دعویٰ ہے. آج تک کسی خدا نے ایسا دعویٰ نہیں کیا. وہ یہ اپنے بارے میں بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اپنے مستقبل کے بارے میں یہ علم لکھ رکھا ہے یا مجھے پتا ہے. ان هذا القران يقص على بني اسرائيل اكثر الذي هم فيه يختلفون، بے شک یہ قرآن بیان کرتا ہے بنو اسرائیل پر اکثر وہ باتیں کہ وہ جن میں اختلاف کرتے ہیں. وہ کیا باتیں ہیں؟ قرآن مجید نے پچھلی کتابوں کی تصدیق کی، ان کے واقعات بتائے، خاص طور پر انبیاء کرام کے اور قوموں کے حالات بتائے، ان کے نقطہ نظر بتائے، یہ رسول آ کے کیا کہتا تھا اور قوم کا اس مقابلے میں کیا نقطہ نظر تھا، سب کچھ بتایا. مناظرے، ڈیبیٹس، گفتگو، دلائل، اور پھر مخالفتیں، پھر مخالفتوں کے بعد عداوتیں، اور عداوتوں کے بعد اس میں شدت. ان تمام چیزوں کو قرآن مجید نے تفصیل سے بیان کیا، اور بطور خاص بنو اسرائیل کو بیان کیا، اس لیے کہ یہی بنو اسرائیلی تھے جنہوں نے اپنے انبیاء کرام کی جہاں قدر کی وہاں ناقدری بھی کی، ان کی مخالفت بھی کی، ان کو قتل بھی کیا، ان کو دیش نکالا بھی دیا. اس لیے اللہ فرماتا ہے میں تو بہت سی چیزیں اس لیے بیان کرتا ہوں کہ بنو اسرائیلی اہل کتاب پہلے اس کو پڑھ لیں، وہ اس کا انکار نہیں کر سکتے، وہ مانیں گے اور پھر قرآن مجید کو مان جائیں گے کہ واقعی اللہ کی کتاب ہے، وہ مخالفت نہیں کریں گے. مگر افسوس کہ ان میں بہت کم لوگ ہیں جو مانے. وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، جبکہ یہ قرآن مجید یقیناً ہدایت کی کتاب ہے اور باعث رحمت ہے مومنوں کے لیے. مومن جب اس کو پڑھتا ہے تو اس کو رحمت، اس کو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اللہ کی رحمت نے مجھے گھیر لیا ہے، میں جیسے اللہ سے بات کر رہا ہوں، یا اللہ مجھ سے بات کر رہا ہے، مجھے سمجھا رہا ہے پیار اور محبت سے. اور پھر دوسری بات یہ کہ وہ جب اس کو پڑھتا ہے تو اس کو واقعی رہنمائی ملتی ہے کہ ہاں یہ وہ بات ہے جو اللہ نے فرمائی ہے، اسی چیز کی میں تلاش میں تھا، مجھے ایسا ہی کرنا چاہیے، یہ برے کام ہے میں ان کو چھوڑ دوں، یہ اچھے کام ہے ان سے اللہ خوش ہوتا ہے میں ان کو کروں. تو مومن اس طرح اس کو قرآن مجید کو لیتا ہے. اِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُکْمِهِ، بے شک آپ کا رب اللہ کے رسول فیصلہ کرے گا ان لوگوں کے درمیان اپنے حکم سے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، اور وہی ہے نہایت غالب اور خوب جاننے والا. کر لیں اختلاف، لیکن بہرحال دنیا میں اختلاف کا حل نہیں ہے، انسان ضدی ہے، کچھ مان جاتے ہیں مگر اکثریت مخالفت کرتے ہیں، ضد پہ اتر آتے ہیں، دشمنیاں کرتے ہیں، حق کو پسند نہیں کرتے، جھوٹ کے قائل ہو جاتے ہیں، جھوٹ کو پسند کرتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں دنیا میں کوئی عدالت ایسی نہیں جو فیصلہ کر سکے، یہ تو کل قیامت کو میرے پاس آئیں گے، عدالت لگاؤں گا میں، فیصلہ کروں گا پھر، اور میں کر سکتا ہوں. وَهُوَ الْعَزِيزُ، میں ایسا کر سکتا ہوں، میں غالب ہوں، مجھ پر کسی کا کنٹرول نہیں ہے. دنیا میں بڑی بڑی عدالتیں بھی ہوں، عالمی عدالت انصاف بھی کیوں نہ ہو، اس کی ڈوریاں بھی پیچھے کسی کوئی ہلا رہا ہوتا ہے کہ تم یوں کر دو یوں کر دو، مگر اللہ تعالیٰ کو کوئی نہیں کہہ سکتا. فتوکل علی اللہ، تو اللہ کے رسول آپ توکل کیجئے اللہ تعالیٰ پر. انک علی الحق المبین، یقین مانیے کہ آپ بالکل صریح واضح حق پر قائم ہیں. اس لیے اللہ پہ توکل کیجئے، دین کا کام کیجئے، لوگوں کو سنائیے قرآن، سمجھائیے یہ عقائد ہیں، بنیادی باتیں ان کی درست ہو جائیں آگے عمل بھی درست ہو جائیں گے. مگر یہ درست نہ ہو تو جتنی نیکیاں کرتے جائیں وہ بیکار ہیں.